وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ مجلس اس لیے اعتکاف کی حالت میں منعقد کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو پورے دین کی سمجھ حاصل ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف عبادتوں میں تو بہت آگے ہو جائیں لیکن پورے دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ناکام ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ صرف عبادات کا نام دین نہیں۔ تو کل جو ہے یہ بات آئی کہ اصل ساری عبادتوں اور عقیدے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر بنے۔ قد افلح من تزکا، ہماری زندگی، ہمارا اخلاق صحیح بنے، اس کے لیے پورا نظام ہے۔ نمازیں بھی چل رہی ہیں، تلاوتیں بھی چل رہی ہیں، حلیہ بھی دیکھنے میں فرشتے کی ویسا ہے، لیکن اخلاق نہیں بنے ہوئے ہیں تو کچھ حاصل ہی نہیں۔ سب کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو اخلاق پر، اور اخلاق اور عادات کے بننے کے سلسلے میں سچ کی بہت بڑی اہمیت ہے، ابتدائی اہمیت ہے اس کی۔ طبیعت میں سچ بولنے کی عادت ہے تو پھر ایک ایک کر کے اچھی عادتیں آئیں گی، اور سچ بولنے کی عادت نہیں ہے تو ہر برائی اندر رہے گی، چھپ جائے گی، نظر نہیں آئے گی، مگر اندر جمتی چلی جائے گی۔ تو سچ کے بارے میں کل کئی پہلو آپ کے سامنے آئے۔ آپ لوگوں کو یہ مسجد والے نوٹ بک دیے ہیں نا، کل کا پورا سنا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کتنی دیر پڑھا گیا؟ خالی بیانات سننے کی عادت ہے، طالب علم بننے کی عادت نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ بغیر کاپی پن کے اسٹوڈنٹ رہتا، علم کب آتا؟ جب تک اس کو لکھتے نہیں، قید نہیں کرتے، اس وقت تک علم نہیں آتا۔ کل جتنے بھی پوائنٹس آئے ہیں نا، وہ کم سے کم پوائنٹ کا اشارہ لکھ لینا چاہیے، اور کوئی پورا واقعہ اگر اس میں آیا ہے کسی صحابی کا بات کو سمجھنے کے لیے، تو بعض وقت اس میں تو خالی ایک لفظ لکھنے سے پورا واقعہ یاد رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھنے سے سب بھول جاتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو سب لوگ کاپیاں لے کے آئیے اپنے، کاپی پین بھی مسجد والے فراہم کیے تھے، وہ بھی لے کے آئیے۔ عمل کرنا ہے، خالی واس سن کے سر ہلانا ہے کیا؟ عمل کرنے کے لیے بات یاد رہے گی تو عمل کریں گے نا، یاد ہی نہیں رہے گی تو عمل کیسے کریں گے؟ پوری بات لکھتے بیٹھے تو آگے کی بات چھڑ جاتی، پھر شارٹ ہینڈ سیکھنا، شارٹ ہینڈ پوری بات نہیں لکھنا محفلوں میں، پورا جملہ لکھ لیتے بیٹھ رہے تو پورا آگے کی بات کٹ جاتی۔ پورا ایک قصہ یاد رکھنے کے لیے اس میں ایک دو لفظ لکھ دینا، پورا قصہ دو آدمی کے نام ہے وہ لکھ دینا، کوئی خاص جملے کی طرف اشارہ لکھ دینا۔ جھوٹ کی ایک قسم کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ اب خالی وعدہ خلافی اتنا بھی لکھ لیے تو یاد رہتا، جھوٹ کی ایک قسم وعدہ خلافی۔ تاجروں اور صنعت کاروں کو خاص طور پر اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کے پابند رہے۔ کارخانے دار ہے، نمبر ایک کا مال بنا کے دیتا ہوں بول کے وعدہ کیا، بعد میں وہ میٹیریل ملا نہیں، مارکیٹ میں کچھ مل گیا اس کا بنا کے دے دیا، وعدہ کرتے وقت کیا بولا تھا کہ بھائی نمبر ایک مٹیریل لگاؤں گا، دیتے وقت نمبر دو کا مٹیریل لگا دیا. تاجر ہے، نمبر ایک مال میں لے کے آؤں گا بول کے وعدہ کیا، یا لگا کے ہے دکان پہ، یہاں نمبر ایک مال ملتا ہے بول. اب مارکیٹ میں گئے، دیکھا نہیں مل رہا، دوسرا اٹھا کے لا لی. تو تاجروں کو، صنعت کاروں کو اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بات کے پابند رہیں اور اپنے موقف پر جمے رہیں، اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھیں. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کے ہاں وعدہ خلافی اور حدود کو توڑ دینا، اس کی عادت پھیل گئی. بولنا ایک، کرنا ایک، وعدہ، حدود کا خیال نہیں کرنا. جبکہ دین نے جھوٹے وعدوں کو نفاق کی علامت قرار دیا. وعدہ، جھوٹے وعدے کرنا، یہ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کو پہچاننا ہے خالی اوپر سے ایمان کی باتیں کر رہا، اندر سے ایمان نہیں ہے، عملی نفاق پہچاننا ہے. تو فرمایا تین نشانیاں ہیں منافق کو پہچاننا ہے. اذا حدث کاذبا، بات کرتے وقت خیال نہیں کرتا، جھوٹ بھی بول دیتا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے اچھا جم کے کرتے رہتا، پورے نہیں کرتا وعدے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس پر بھروسہ کیا گیا تو سامنے والے کا بھروسہ پورا نہیں کرتا، خیانت کرتا، امانت میں خیانت کرتا. یہ مسلمان کی نہیں، منافق کی علامتیں ہیں. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکالی ہوئی باتوں کو مقدس سمجھتے اور کانوں سے سنے ہوئے کلمات کو محترم قرار دیتے تھے. جو ہمارے منہ سے بات نکل گئی، ایسا کریں گے، ایسا ہوں گا، تو ہم اس کو کیا کرنا، مقدس باتیں سمجھنا. اب ہے میں بول دیا تھا، ایسے ایسا سوچ کے بولا تھا، وہاں گئے تک ویسا نہیں تھا تو میں ایسا کر دیا. اتنی ہلکی بتا رہے، اپنی زبان کی بات کو اتنا ہلکا کر دے رہے. جو بھی بولو تو پہلے تولو، پھر بولو کیا وعدہ کرنا ہے، وہی کرو. اور ایک مرتبہ وعدہ کیے تو اس کے واسطے خون پسینہ ایک کر کے ویسے ہی وعدہ پورا کرو. ہمیں ہندی میں کیا ہے، جان جائے پر وچن نہ جائے، وہ پران جائے پر وچن نہ جائے. جو وعدہ کیے وہ پورا ہونا، جان چلے جانا مگر وعدے کے خلاف نہیں. تو اللہ کے رسول منہ سے نکالی ہوئی، اپنے منہ سے نکالی باتوں کو مقدس سمجھتے تھے اور کانوں سے سنے ہوئے کلمات کو احترام دیتے تھے. سامنے والا جو بولا ویسے ہی اپنے کرنا، نہیں ایسا میں ایسا بولا تھا نا، جی ایسا بولے تم، میں ایسا سمجھا، پھر سامنے جو بولا نا ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، جب بولے پھر بعد میں الٹا کر دیا. ارے میں تم کو ایسا بولا تھا، اب ہاں ہاں بولے تھے، ایسا ہمیں ذرا ایسا سمجھا. کوئی سامنے والا بول رہا تو اس کو اہمیت سے سنو، خود بول رہے تو اہمیت سے بولو. آپ کے اندر رسول بنائے جانے سے پہلے مردانگی اور شرافت کے یہ سارے جوہر موجود تھے، یہ امانت داری وغیرہ. عبداللہ ابن ابی حمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے ایک خریدی کا بیع کا معاہدہ کیا تھا، تو کچھ سامان بکنے سے رہ گیا. ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، ان کے حضور پہلے سے تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. تو اس زمانے کے ساتھی بول رہے عبداللہ ابن ابی حمہ کہ ایک مال میں حضور سے لیا، میں بیچ کے دیتا ہوں ملک، کچھ سامان بکنے سے رہ گیا، بچ گیا. میں نے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ میں آپ کو حوالے کر دوں گا، وہ جو بچا ہوا مال ہے میں فلاں جگہ پہ لا کے دوں گا. پھر مجھے یاد نہ رہا، تین دن بعد مجھے وعدہ یاد آیا، ارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا تھا فلاں چورستے پہ میں لا کے دے دیتا ہوں، فلاں دکان کے پاس لا کے دے دیتا ہوں. وہ تین دن کے بعد یاد آیا، میں بولا تھا فلاں جگہ لا کے دیتا ہوں. یاد آیا تو میں مقررہ جگہ پر پہنچا جہاں میں لا کے دیتا ہوں بولا تھا فلاں دن، وہاں میں آیا. کب آیا؟ تین دن کے بعد آیا. دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، 3 دن کے بعد بھی وہاں ہیں. آدمی ہاتھوں بول کے بولا تھا وہ آئیں گا، میں نہیں رہوں گا تو اس کو تکلیف ہو جائیں گی، اور 3 دن سے اب آتا بول کے ٹھہرے ہوئے. ایسے اخلاق ہے، ابھی نبی نہیں بنے تو ایسے اخلاق ہے. اب وہ آدمی آیا تو آپ نے صرف اتنا کہا، اے نوجوان تو نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، زیادہ اس سے لڑے بھیڑے نہیں، ڈانٹے نہیں، بڑی مشکل میں ڈال دیا صاحب آپ، 3 دن سے کھڑا کر دیا، میں یہاں 3 دن سے تمہارے انتظار میں ہوں. اخلاق کس کو بولتے سمجھ میں آیا؟ خالی 1.5 گھنٹہ نماز پڑھنے کو اخلاق سمجھ رہے، دینداری معاملات لوس، وعدے لوس، یہ نہیں ہے دینداری. بیان کیا جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے مال میں کچھ عطیہ دینے کا وعدہ کیا. ایک جابر ایک صحابی تھے، ان کو گھر کے اخراجات بہت تھے، 7 بہنیں تھے ان کو، تو ذرا حضور ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، والدین نہیں تھے، بھائی سنبھالتے تھے. تو بحرین تو معلوم ہے آپ لوگوں کے ملک ہے اس وقت الگ سے، اس زمانے میں جو ہے ایک حضور کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، حکومت کے علاقوں میں سے. تو حضور سے بولے جب بحرین سے مال آئیں گا، بیت المال میں جو ادھر سے جو ٹیکس آنا ہے یا زکوٰۃ آنا ہے ادھر سے جب آئے گا تو میں تم کو دوں گا، لیکن اس کو پورا کرنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی بحرین کا مال آنے سے پہلے. جب بحرین کا مال پہلے خلیفہ کے پاس آیا، حضرت ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد وہاں سے وہ مال آیا، تو آپ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ جس سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہو یا آپ پر اس کا قرض ہو وہ ہمارے پاس آ کر وصول کر لے. یہ نہیں وہ حضور بولے تھے ہوں گے، بولے نہیں بولے ہمیں کیا معلوم یا ہم بولے کیسا نہیں، بات کا خلیفہ بھی اس کا خیال کر رہے، پہلے نے جو کیا وہ بات کا ذمہ دار بھی اس کا خیال رکھ رہا. بخاری شریف کی روایت، دیکھیے کس طرح باتوں کا وزن کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور بولے دیں گے تو دینا ہے، حضور نہیں تو دوسروں کو دینا ہے، بات کا وزن محسوس کرنا اور انہیں نافذ کیا جاتا ہے تاکہ لغو کے گرد و غبار میں رل مل کر بے حیثیت نہ ہو جائے. بولاتا بھائی بولتے رہتے 1000 باتیں ہوتے گا، ایسا نہیں رہنا، بیکار کی باتیں نہیں ہونا، جو بات تھوک بجا کے ہونا بولے تو پکی ہونا عمل. اگرچہ جھوٹے وعدے سارے بیکار نہیں جاتے لیکن ان سے مفادات اور مسالے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اوقات کا ضیاع ہوتا ہے، جبکہ وعدوں کا پاس و لحاظ کرنا تعریف کے قابل صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت کے منصب میں شمار کیا ہے، نبی کی صفت ہے یہ وعدے پوری کرنا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں کون تھے وہ اسماعیل؟ انہو کانا صادق الوعد، اللہ فرما رہے ہیں وعدے کا سچا تھا میرا بندہ، وعدہ کرتا تو پورا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ایک نمایاں کوالٹی کی طرف پیش کرے کہ نبی دیکھو ایسا ہوتا، انہو کانا صادق الوعد کانا رسول النبی. انسان کبھی کبھی جھوٹ کا سہارا اس وقت لیتا ہے جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے انجام سے بچنا چاہتا ہے. غلطی ہو گئی اب اس سے اب غلطی کا نقصان ہونے والا ہے، غلطی کا اقرار کر لیے تو نقصان تو بھی ہوگا، بے عزتی تو ہوگی، کچھ تو ہوگا. ایسے ٹائم پہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. یہ محض نادانی اور رسوائی کا سامان کرنا ہے. جھوٹ کا سہارا لے کے بچنے کی کوشش کرنا بیوقوفی ہے بولے، اور ذلیل ہونے کے کام ہے بولے، اور ایک برائی سے بھاگ کر دوسری اس سے بڑھ کر برائی میں پناہ لینا ہے. ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سچائی اور اپنی غلطی پر اس کا احساس غم اسے برے انجام سے بچائے اور معاف کرائے. کبھی غلطی ہو گئی ہمت کر کے مان لینا، بولنا غلطی ہو گئی، کچھ سزا ملتی تو ہون دو، کچھ نقصان ہوتا تو ہون دو، کچھ بات سننا پڑتا تو سنو، جھوٹ نہیں بولنا. خالی خالی جھوٹ بولتے رہتے، سامنے والا کوئی گلا کاٹنے والا نہیں ہے غلطی مان لینے کے بعد، بولے تو ایک دو بات بولتا، ہاں 1000-2000 کا کچھ تو بھی نقصان ہوتا، لیکن خالی اتنی چیز سے بچنے کے واسطے دوسرا جھوٹ نہیں بولنا.
اب وہ دوسرے جھوٹ کو نبھانے کے واسطے پھر تیسرا کانتا بھی بولنا پڑتا، پھر چوتھا، وہ جھوٹ کا سلسلہ چلتا، ایک بوجھ، اللہ کی نظر میں ذلیل، سوسائٹی میں ہماری بات کی کوئی قیمت نہیں، پھر جھوٹ کب تک چھپتا؟ کھل جاتا، سچی بات کہنے پر جب بھی کسی مسلمان کو کسی قسم کا خوف یا اندیشہ ہو تو مناسب یہی ہے کہ وہ جرات اور ہمت کا مظاہرہ کرے اور جھوٹ کے جال سے بچنے کی کوشش کرے۔ جال کا یہی مطلب ہے کہ ایک بولے تو اور ایک بولنا پڑتا، اور ایک بولنا، پورا ایک نیٹ بنانا پڑتا جھوٹ کا، تو جھوٹ کے جال میں کیوں پھنستے تھا؟ اقرار کر لو غلطی ہو گئی، اور ایسا اقرار کرنے میں کتنی مرتبہ سزا سے بچ جاتے، اور کئی جھوٹ بولنے کے بعد جب پکڑے جاتے نا تو جم کے سزا ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپناؤ اگرچہ تمہیں اس میں تباہی نظر آتی ہو، ارے میں سچ بولوں گا تو تباہ ہو جاؤں گا، پھر بھی سچ بولو کیونکہ نجات اسی میں ہے، حقیقت میں اصل نجات سچ بولنے میں ہی ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اب ایسی حدیثوں کی طرف اشارہ لکھ دینا، کچھ تو لکھنا، ایسا لکھ سکتے سچائی اگرچہ تباہی، اتنا لکھ سکتے پوری حدیث ایک سیکنڈ میں لکھ سکتے، اور ایک حدیث دیکھیے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، ہم تو کیا سمجھتے ہیں بول دیا کتنے بولنا پڑتا ہم یہاں زندگی ہے، ایسا تو بس، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، ہم جو بھی عمل کرتے نا اس کے پیچھے بدبو بھی ہے، اس کی ایک روحانی وجود بھی ہے، اس کا وہ قیامت میں ظاہر ہوتا، ہو یہاں نظر نہیں آتا، تو جھوٹ میں بدبو ہے، تو اس سے جو بدبو پھیلتی ہے وہ جھوٹ سے، اس سے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں، فرشتوں کو جھوٹ بولتے ہی فرشتے آس پاس سے بھاگ جاتے ہیں، ارے بدبو چھوڑ رہا ہے، جھوٹ میں اتنی بدبو ہے ایک میل دور تک جاتی جھوٹ کی بدبو۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ بدبو ایک میل، لکھ دیے تو ہوگا، پوری بات یاد رکھیے، ایک میل دور بھاگ جاتے فرشتے، جھوٹ بدبو فرشتے ایک میل، یہ چار لفظ لکھے تو پوری بات حدیث یاد رہے، تو ایسی گندی چیز ہے، فرشتے دور بھاگ جاتے، فرشتے دور بھاگتے کون آتے پھر؟ شیطان آتے، انسان کی بہت حفاظت کرتے رہتے فرشتے، برائی سے حفاظت کرتے، حادثات سے حفاظت کرتے فرشتے مقرر ہے، اب ہم نے اس کو بھگا دیا، سیکورٹی کو بھگا دیے، اور دشمن ریڈی ہے، کیا ہوتا انہیں آ کے جلدی جلدی اور وسوسے وسوسے ڈال کے پورا دوزخی بنانے کی چکر رہتی ہے اس کی، شیطان کی، وہ شیطان آ کے کیا چاقو لے کے مارتا انہیں اور دوسرے برائیاں ڈالتا، فرشتے دور جاتے تو یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر اور پھنسا کے جاتا شیطان۔ اور ایک عنوان ہے بات کی سچائی عمل کی سچائی کی طرف لے جاتی ہے، جو آدمی بات ہمیشہ سچے کرتے رہتا پھر اس کا کام بھی اس کا سچا رہتا، اگر آدمی اپنی باتوں میں سچا ہے تو اس کے اعمال میں بھی سچائی اور خلوص پیدا ہوتا، اور اس کے حالات میں بھی نیکی پیدا ہوتی اور فلاح کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن شریف کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نکاح کے وقت پڑھتے آئے، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو صحیح بات کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، غلطی ہوتی انسان سے، میں معاف کرنے تیار ہوں، اور یہ جھوٹے بات مت کرو، بولو کر کے نہیں تھا مت بولو، جب آدمی کو آسان عادت پڑ جاتی نا کچھ بھی کرنا نہیں کرا بولنا، کچھ تو بھی کرنا، ویسے آدمی پھر دھڑلنے سے برائیاں کرتے رہتا، کیوں مطلب اس کو ہمت رہتی، جب چاہے بات کو گول کرنے آتا ہو تو جو چاہے کرتے رہتا، باتیں بناتے رہتا، تو اس کی پوری زندگی ڈبل ہو جاتی، بولنا ایک کرنا ایک، بولنا ایک کرنا ایک، بیکار ہو جاتی زندگی، کھوکھلی ہو جاتی، تو اللہ بولے کہ نہیں صحیح بولو، غلطیاں تو ہوتے، میں چھپا دوں گا غلطی کا، برا رزلٹ آنے سے بچاؤں گا، جھوٹ مت بولو. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ بہت زبردست کامیابی حاصل کرنے والا، اس کو تو بہت کامیابی ملی. اپنے پیغام کو پہنچانے میں قوموں اور امتوں کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کے علمبردار سچے اعمال کے حامل ہوں. اگر ان کے پاس صدق عمل کا وافر ذخیرہ موجود ہے تو وہ ترقیوں اور کامرانیوں کے منتہائے کمال تک پہنچ جاتی ہیں، ورنہ راستے میں ہی اپنی منزل کھوٹی کر دیتی ہیں. اب یہ پوری قوم میں اگر ایسا رواج پڑ گیا کہ جو بولے وہ کرتے، سچ بولتے، تو ایسی پوری قوم جو ہے بہت ترقی پہ جاتی. ہم لوگ اتنے گالیاں دیتے نا یورپ والوں کو، نئی دنیا کے لوگوں کو، گوری چمڑے والوں کو بہت گالیاں دیتے، بیٹے ننگے ناچتے، زنا کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے، دنیا میں ظلم کر رہے، مگر وہ لوگ اس میں بہت پکے ہیں سچ بولنے میں. اور طارق جمیل صاحب کسی ملک کو گئے، سوئٹزرلینڈ گئے، کہاں گئے معلوم نہیں، وہاں کے لوگ بولے کہ یہ ہمارے ملک میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا. انہوں بولتے میں 15 منٹ تک جو ہے میں فرسٹریشن میں آ گیا، طبیعت میری ایک دم ٹوٹ کے رہ گئی. یار ہمارے مسلمان ملکوں کا حال ایسا ہے، نیچے سے اوپر تک سب جھوٹ ہے، یہاں پورے ملک میں کوئی نیچے سے اوپر تک کوئی جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ ایمان نہیں ہے ان کے اندر، مگر جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ نہیں ہے تو ان کی لائف بھی سچی ہے، لائف بھی سچی ہے، کام سب صحیح ہے، تو ترقی ہے دنیا میں. اسلام کا اصول جو بھی اختیار کریں گے وہ پوری قوم اوپر آتی. آپ اسلام اسلام بول کے اسلام پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ ذلیل ہو جاتے. کیا حال ہے ہماری پوری قوم میں، وعدے کا خیال نہیں، سچ کا خیال نہیں، کرتے جانا ہے، بولتے جانا ہے، غلطیاں کر کے پھر اس کی تعویل کرتے رہنا، پوری طاقت ختم ہو جاتی، قوم کی طاقت ختم ہو جاتی، آدمی کی طاقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. سچ بولنے والا آہستہ آہستہ نیکی کے کاموں کی طرف چلتا ہے، اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے. ہمیشہ سچ بولو وہ تم کو نیکی کی طرف لے جائے گی، اور نیکی تم کو جنت کی طرف لے جائے گی. ایک آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، حضور فرما رہے ہیں ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کو اختیار کیے رہتا ہے، جو کر رہا وہی بولتا، جو غلطی ہوئی غلطی مانتا، جو کام جس لیول پہ کرا وہی بولتا، اس سے بڑا چڑھا کے نہیں بولتا. سچائی آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو اختیار، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے رجسٹر میں اس کو بولتے ہیں صدیق ہے، وہ 100% سچا آدمی ہے بول کے اللہ لکھا جاتا ہے، اس کی ڈگری مل جاتی ہے اس کو، صدیق ہے، سچ بولتا ہمیں. اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا غلطیاں کرتے جاتا ہے، اس کی لائف میں غلطیاں بڑھتی چلی جاتی جھوٹ، اور فسق و فجور اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. سبب کیا بنا؟ جھوٹ بولا، جھوٹ سے برائی آئی، برائی جہنم میں لے جا رہی. اور بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، آج بولا جھوٹ، کل بولا، ایک سے دو مرتبہ دیکھتے ہیں، جھوٹ سے چمٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پکا جھوٹا ہے، کذاب اس کا نام پڑ جاتا. فتح الباری میں بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں یہ حدیث ہے. فسق و فجور گناہ کی طرف، جس کی طرف جھوٹ کی عادت لے جاتی ہے، یہ نفس کی بربادی اور ایمان کی پستی کا بالکل آخری درجہ. جھوٹ زیادہ بولنے سے عادتیں ایسی خراب ہو جاتی کہ بالکل ایمان کے آخری لیول پہ چلے جاتے. امام مالک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ایک حدیث حضور کی، بندہ برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کیا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور دھیرے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کے یہاں اسے جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک صفت ہے مومن کی، قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ مومن کی صفت کو بہت شارٹ کر کے دو تین لفظ میں بولتے ہیں، مومن ایسا رہتا ایسا رہتا ایسا رہتا، صرف پانچ باتوں میں پورا مومن بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ لاتے، امانت داری کو لاتے. مومن میں تو ہزاروں خوبیاں رہتی، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ شارٹ کر کے مومن کی خوبیاں بتائے، صرف پانچ چھ خوبیاں ہی بتائے بیسک، تو وہاں یہ خوبی ضرور بتاتے اللہ تعالیٰ کہ مومن کے اندر امانت داری رہتی ہے. تو اب امانت داری کا بیان پڑھ رہے ہیں. شریعت کی نظر میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے پاس کیا ہے، امانت جو ہے تو کوئی پیسے لا کے رکھا تو جتنے دیا بعد میں اتنے ہی واپس کر دینا، کوئی سامان لا کے رکھا سال دو سال کے بعد آئے تو اس کو جیسا ہے ویسے ہی دے دینا، اتنی خالی امانت کا اتنا معنی معلوم ہے. ارے اس کی امانت ہے بھائی، اتنا ہی مفہوم معلوم ہے ان کو، حالانکہ اس کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے امانت کا، وہ بات آئیں گے. اس لفظ میں سمندر ہے ایک معنی کا، لیکن وہ پورے معنی پہ غور کرے تو ایک مطلب نکلتا، ذمہ داری کا احساس. امانت کا مطلب جس وقت اپنے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی اس کے احساس کا نام ہے امانت. جس وقت جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہمارے، اس کا نام ہے، اس کو احساس کرنا، وہ امانت داری. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، میری ذمہ داری میں ضرور پورا کروں گا، اس کو بولتے ہیں امانت. اصل حدیث شریف ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. چرواہے کی مثال دی حضور، کلکم رائی، تم میں سے ہر ایک دھنگر، بولتے ہیں ہمارے ایریا میں چرواہا ہے. اب چرواہا کے پاس کیا رہتا، گاؤں بھر کے بکریاں رہتے اس کے پاس، اس کے نہیں رہتے ہو، سب لوگ اس کو پیسے دیتے، اس کو مقرر کرتے، پورے گاؤں والوں کی بکریاں لے جانا چرا کے لانا اس کا کام. اب وہ بکریاں کیسے رہتے، ایک ادھر بھاگتی ایک ادھر بھاگتی ایک ادھر بھاگتی، ذرہ غفلت کرا تو کدھر کی نکل جاتی. پھر اس زمانے میں بھیڑیے بہت رہتے تھے، اب آج کل نہیں ہے بھیڑیے، مگر پہلے جگہ جگہ بھیڑیے رہتے تھے باہر. تو اب وہ بھیڑیے ذرا غافل ہوا تو وہ بھیڑیے کھا لیتے تھے، وہ بکریاں ایسا بھاگتے رہتے ادھر ادھر، ان کو زیادہ سختی کرے مارے تو پاؤں توڑ جاتا، نازک رہتا، ڈھیلا چھوڑ دیے تو بھاگ جاتے. تو وہ چرواہے کی مثال دی حضور کہ تمہارے ماتے چرواہے کے ہاتھ میں جیسے بہت سارے بکریاں ہیں، ان کی حفاظت ہے، ان کو صحیح لے جا کے جگہ جا کے چرانا ہے، کہا کہ کہاں بولے وہاں چھوڑ دے کے پنگی بجا لیتے ہوئے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، کہاں لے جا کے چرانا ہے کیا ہے سب. تو جس طرح ایک چرواہا ایک ذمہ داری کا منصب ہے، اس طرح ہر مسلمان کے تحت ذمہ داریاں ہیں، بغیر ذمہ داری کا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے تحت بیوی ہے، بچے ہیں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار کے لائن کے ہمارے تعلقات والوں کے حق ہے، ایک ذمہ داریاں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی. اور وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں تھیں وہ پورا کرے گا، ہر ایک سے قیامت میں پوچھا جائے گا ذمہ داریوں کے بارے میں. امام نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی علاقے کا کوئی گورنر ہے، کوئی علاقے کا کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی علاقے کا یا کوئی آفس کا کوئی آفیسر ہے، انہیں نیچے کے پورے آفس والوں کا ذمہ دار ہے، پوچھتے اللہ میاں، ارے اللہ پورے منطقہ مارتے بیٹھے تھے تو کیا کر رہا تھا، وہ کہ پوچھتے تو جا کے جو ہے تیرے چیمبر میں بیٹھا اور باہر والے جو ہے اپنے کام نہیں کر رہے، ان سب کو کام میں لگانا کس کا کام تھا، تیرا کام تھا. تو جو بھی بڑے پوسٹ پہ رہتا چھوٹے کی پوروں کی ذمہ داری اس پہ ہے، پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، شوہر جو پیسے ویسے رکھ کے جاتا شوہر کا راز رہتے وہ سب محسوس کر، اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. نوکر اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، فرمائے اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، بخاری شریف کی روایت. تو بتا رہے ہر آدمی دنیا میں ایسا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ پوچھنے والے، خالی نماز کے بارے میں نہیں پوچھنے والے، تہجد پڑھا کیا، نماز پڑھا کیا، کرتا کتنا لمبا تھا، یہ سب بھی ہے، لیکن ذمہ داریاں پورے کرے جا یہ بھی پوچھا جائے گا، ہر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث کے راوی ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں نبی سے سنی
اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کے بارے میں جواب دے، باپ کا مال بھی بچہ اس کی حفاظت کرنا۔ سمجھے؟ ترکہ الا سامان لا بول کے 100 کی نوٹ دیا، سمجھے، 70 روپے کی ترکہ ہی لایا، اور آتے آتے راستے میں 30 روپے تھے تو ادھر آئس کریم کھا لیا، گنے کا جوس پی لیا، ختم کر جا۔ تو چھوٹوں کا بھی کام ہے، باپ کے مال کا بھی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، جواب ذمہ داری کا احساس کرنا۔ ہمارے ابا ہے، بیٹا بول کے دے دیے بھائی 100 کی نوٹ، تو پورا ہڑپ کر دینا، کیا ذمہ داری محسوس کرنا۔ عوام امانت کو نہایت محدود معنی میں لیتے ہیں، اور جس کا جو آخری لیول ہے بس وہیں فٹ کرتے اس کو امانت کا لفظ لیتے، کوئی چیز رکھ کے گیا تو ایسی دے دینا، اتنا مطلب لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب اس میں آتا ہے امانت۔ یہ ایک فریضہ ہے جس کی حفاظت کی مسلمان ایک دوسرے کو وسیع، اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا، دیکھو بھائی امانتوں کا خیال کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ جیسے ایک دوسرے سے اپن خیر خیریت پوچھتے نہیں، صحت کیسی ہے پوچھتے نہیں، یہ بھی پوچھنے کا سسٹم ہے نا، ذمہ داریاں پورے کر رہے نہیں کر رہے، دیکھو آخرت میں پکڑے جاتے۔ تو کوئی مسلمان سفر پہ جا رہا ہے تو جو دعا سکھائے نا، کیا ہے، استودی اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے دین کے بارے میں، تمہاری امانت کے بارے میں، تمہارے کام کی خوش انجامی کی دعا کرتا ہوں۔ جا رہے سفر پہ، بزنس کو جاتے تھے سفر کو عام طور پہ، بزنس کرنے کے لیے، مال خریدنے کرنے کے بعد، تو بولے کہ جا تو رہے تمہیں کام کرنے کے واسطے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تمہارے ذمہ داریاں ہیں وہ تم پورے کرو، ادھورے ذمہ داریاں چھوڑ کے مت آؤ کہیں، دو دخی نہ بنو، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کوئی مسلمان ذمہ داری نہیں پوری کر رہا تو دوسرے مسلمان غافل نہیں رہا، انہیں جانے اس کا اللہ جانے، جان دو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں، سوسائٹی ایک دوسرے کو سکھاتے رہنا، ذمہ داری پوری کرو بھائی، ذمہ داری پوری کرو، جو جو تمہاری ذمہ داریاں پوری کرو، اللہ کو جواب دینا ہے، دعا کرنا ہے اللہ، کسی کو ذمہ داری لگ گئی اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، دعا کرنا ہے اللہ اس کو ذمہ داری پوری کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اس کو توفیق عطا فرما، دعا دینا اس بارے میں، جیسے یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ امانت ذمہ داریاں پورا کرنے کا اللہ تمہیں توفیق دے، بلکہ دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب بھی ہمارے سامنے خطبہ دیا، جب بھی جمعے کو تقریر کرتے تھے یا وقتاً فوقتاً لوگوں کو بلا کے جب بھی حضور تقریر کرتے تھے، تو کتنی بڑی بات بول رہے، دیکھو حضرت انس، جب کبھی بھی حضور تقریر کیے آپ نے یہ جملہ ضرور دہرایا، اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس شخص کے اندر دین نہیں جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی عادت نہیں۔ ہر تقریر میں بولتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لا، امانت داری نہیں، ذمہ داری پوری کرنے کا مزاج نہیں ہے اس کو، وہ مومن نہیں ہے، وہ ذمہ داریاں لینا چھوڑ دینا، لینا چھوڑ دینا، یہ کرتا ہوں بولنا چھوڑ دینا، وہ کرتا ہوں بولنا چھوڑ دینا، یہ عہدہ لینا چھوڑ دینا، یہ مومن نہیں ہے وہ، اور وعدے پورے نہیں کرنے والا مومن نہیں ہے۔ یہ کب بولتے، ہر بیان میں بولتے تھے، قرآن میں بھی بولا ہمیں، قرآن میں بھی جب کبھی مومن کا تصور تذکرہ آتا، اخلاق کا ہوا، یہ ضرور رہتا، اللہ میں بھی بولتے کہ مومن وہ ہے جو ذمہ داری پورا کرتا ہے، امانت کو پورا کرتا ہے۔ پوری لائف ہم لوگوں کی نیچے اوپر ہے، جو بھی ہماری کمائی کی لائن ہے، ماں باپ کے ساتھ معاملے ہیں، دوستوں کے ساتھ معاملے ہیں، کوئی چیز میں ذمہ داری کی پکڑ نہیں ہے، اور نمازاں پڑھ لے کے سمجھ رہے ہم مسلمان ہو گئے، اچھی داڑھی رکھ لے کے سمجھ رہے بہت بڑے مسلمان ہو گئے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سمجھے، اور یہ امانت داری بیسک ہے، یہ ذمہ داریاں پوری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی انتہا اور خوش قسمتی کی آخری حد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی سختیوں سے بھی بچایا جائے، آخرت میں برے انجام سے بھی بچایا جائے۔ خوش قسمت کس کو بولیں گے؟ دنیا میں بھی پریشانی نہیں آنا، آخرت میں بھی پریشانی نہیں آنا، تو ویسا آدمی خوش قسمت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں سے بچنے کی ایک ساتھ دعا کرتے تھے، یہاں بھی پریشانی نہیں، وہاں بھی پریشانی نہیں۔ تو کن الفاظ میں دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک کی تکلیفوں سے،
کہ گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، بھوکے رہنا پڑ رہا ہے، بھوک کی تکلیفوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ نہایت برا ساتھی ہے، بھوک اگر کسی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو تو وہ تکلیف دے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے واسطے سے، اللہ کا واسطہ دے کے بولتے، خیانت سے، کیونکہ یہ بدترین دوست ہے، میرے اندر خیانت رہے اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیری ذات کی دہائی دیتا ہوں، اس لیے کہ خیانت اگر لائف میں ہے تو بولے یہ بہت برا دوست ہے۔ خیانت کس کو بول رہے؟ بھائی ذمہ داری پورا نہیں کرنا، سمجھے، ایک کام لینا اس کو صحیح نہیں کرنا، خیانت۔ تو بولے کہ یہ خیانت اگر زندگی میں ہے تو بہت بدترین دوست ہے، اللہ اس سے مجھے بتائے۔ تو ایک طرف بھوک سے پناہ مانگ رہے، دوسری طرف خیانت سے پناہ مانگ، بھوک دنیا سے محرومی اور خیانت دین کی بربادی کا دوسرا نام ہے، اس لیے ایک ساتھ دو کی دعا کر رہے ہیں۔ بھوکا کب رہتا آدمی؟ بہت ہی غریب آئے تو بھوکا رہنے کا لیول آتا، سمجھے، آخری درجہ آیا تھا، بھوک کے بعد کیا رہے گا؟ غریب، غربت کا۔ تو جیسا آخری درجہ دنیا کی بربادی کا بھوکا پیاسا رہنا ہے، ایسے ہی دین کی بربادی کا آخری لیول وہ کیا ہے؟ خیانت اپنے اندر، بالکل ہی برباد ہے، بولے تھا جس کے اندر خیانت، دین بالکل ختم ہو گیا، اس آخری لیول پہ آ گیا۔ حضور نبی بننے سے پہلے ہی مشہور کیا تھے پوری پبلک میں؟ امین ہے بولتے سب لوگ، حاد الامین، نام لقب دیتے تھے لوگ، ارے امین امین بولتے تھے حضور، امین کا مطلب ذمہ داری پوری کرنے والا، جو ذمہ داری لیتا پوری کرنے والا آدمی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس پہلے سے ہم کبھی نہیں سوچے تھے، کتاب میں لکھا ہوا کہ حضور کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھو کہ جب فرعون کے پاس، نبی نہیں بنے تھے ابھی، فرعون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے، وہ محل میں شہزادی کی طرح رہنے کی وجہ سے جسم بھی طاقتور تھا، طبیعت میں ہٹ ہٹ بھی تھا، غصہ بھی تھا، فرعون لوگوں کو نہیں معلوم تھا، انہوں جو ہے بنی اسرائیل کے دشمن قوم کے، وہ کو نہیں معلوم تھا، دھوکے سے پال کے بڑا کرا فرعون۔ بہرحال ایک دن محل میں سے نکل کے شہر میں گئے تو وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، ایک فرعون کی قوم کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، فرعون کی قوم کے آدمی کو لگا ایک گھونسا لگائے، طاقتور آدمی تھے، ایک ہی گھونسے میں مر گیا ہوگا فخذہ۔ اب جیسے ہی فرعون کو اطلاع ملی، سی آئی ڈی یہ بھی بتا دی کہ یہ موسیٰ اصل میں ہمارا آدمی نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے، سست ایسا مار کے ہمارے آدمی کو ختم کر دیا، لڑائی ہوئی تو اپنی قوم کا آدمی کا ساتھ دیا ہمارے آدمی کو۔ پھر انہوں نے، اچھا انہیں بنی اسرائیل کا ہے، پکڑو اس کو جلدی، وہ فوج کو بھیجے، پولیس کو بھیجے۔ ایک خیر خواہ تھا، بھاگ کیا گیا، موسیٰ تم اپنے سمجھ رہے ہوں گے شہزادے اب باقی ہے، بول کے وہاں شہزادے وزادے نے تمہارا پول کھل گیا ہے پولیس آ رہی پکڑنے کے واسطے، اب کیا کرتے، جلدی وہاں سے فرار ہو گیا، نکل گیا وہاں سے چھپتے چھپاتے، پوری فرعون کا جو سلطنت کا ایریا تھا اس کی اسٹیٹ پوری پار کر کے نکل گئے۔ اب جو ہے دوسری ایک بستی میں آئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ایریا تھا وہ۔ اب شعیب علیہ السلام تو ایک بوڑھے عام آدمی تھے، اس زمانے میں کیا ہے، بکریاں جو ہے لوگوں کا ذریعہ معاش رہتی تھی، بکریاں پالنا، وہ تو شعیب علیہ السلام بوڑھے رہنے سے ان کی بیٹیاں جو ہے بکریوں کو پانی پلانے کے واسطے لائی ہوئی تھی، وہ گاؤں میں بڑی ایک بولی تھی، پہلے اتنا پانی بھی آسانی سے کہاں ملتا تھا، ایک بڑی بولی تھی وہاں پر لا کے سب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو ان کی بیٹیاں بھی، والد صاحب تو بوڑھے تھے سب، نہیں بیٹیاں بھی جو ہے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لائے، دو دو بیٹیاں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک جھاڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، تھک گئے چل چل کے، بھوکے پیاسے، بہت حالت تباہ ہے، آرام کا تقاضا ہے، کھانا نہیں ہے، نئی جگہ ہے، جان بچی ہوئی۔ اب ایسے حالت میں آدمی کو اخلاق وغیرہ سمجھ میں آتا کچھ بھی؟ کہاں سے تھوڑا کھانا مل گیا تو بس کچھ بھی کرنے کو دل نہیں بولتا رہتا، طبیعت بالکل، نئی جگہ ہے، پریشان ہے، اپنی جان کا مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھے کہ ایک گاؤں کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں میں مروت نہیں ہے، اچھے موٹے موٹے، مضبوط مضبوط ہے، سب اپنے اپنی بکریوں کو لا رہے، پانی پلا رہے، پھر اس کے اوپر ایک پتھر تھا، وہ پتھر ہٹا رہے چلے آ رہے سب، یہ بچیاں کھڑے کے تھے اپنی بکریوں کو لے کے، کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا، اپنے بکریوں کو پلا رہے چلے جا رہے، پلا رہے چلے جا رہے، بعد میں آنے والا بھی پلا رہا، اور وہ بچیاں دیکھتے جا رہے کب موقع ملتا جا. ابھی نے بولے یہ تو بہت اچھی بات نہیں، جلدی نیچے نگاہیں کر کے آگے جا کے وہ پتھر کو ہٹا دیے، پورے بکریوں کو پانی وانی پلا دیے، کمزور ذات ہے عورتوں کی، پلا دے کے آگے بیٹھ گئے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی کی بکریاں تھی، دونوں بیٹیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا تھا، ان کی مدد کی تھی اور ان کے عورت پنے کا احترام رکھا. عورتیں ہیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، اتنا موٹا پتھر کہاں اٹھائیں گی، گاؤں کے آدمیوں کا کام تھا بھائی ہٹا کے پلانا. تو انہوں جا کے خود جا کے پتھر ہٹا کے پانی پلائیں. تو یہ کیا ہے، اس کو امانت بول رہے کتاب والے ہیں. امانت بول تو ہم لوگ کیا سمجھتے، خالی پیسے رکھنا، کتنے دیے اتنے لوٹا دینا، یہ امانت ہے. یہ محسوس ذمہ داری محسوس کرنا، بچیاں ہیں نہیں کام کر سکتے، نہیں پلا سکتے، میرے کو طاقت ہے، میری ذمہ داری ہے، انہوں نہیں بولے تو بھی میری ذمہ داری ہے ان بکریوں کو پانی پلا رہے. یہ امانت کا مطلب بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھو کیسے امانت پالے تھے. تو اس طرح کب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے سمجھ کے پورا کرنے کا نام امانت داری. عورتوں کا ایسے جو ہمارے کیا کرنا ہے، کو ان کی کیا ہے کہ بکریاں کس کے کی، عورتیں کس کے کی، میں بھوکا پیاسا ہوں اس وقت، میری حالت تباہ ہے، اتنا بڑا پتھر ہٹانا میرے کیا ہے، اس کے گاؤں والے رشتے دار نہیں کر رہے، میں کیوں کرنا، یہ سب کیا ہے، غیر ذمہ داری ہے. آگے بڑھ کے جو کام کیا ذمہ داری ہے، یہ سب امانت میں آتا. اور ایک ہے عہدوں اور منصبوں کی تقرری بھی امانت ہے. مدرسے میں کس کو بولے اس کو آپ ٹیچر رکھ لے رہے، کیا کہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، خالو کا یہ ہے، فلاں ہے، بول کے کمپنی میں آپ کو بڑا عہدہ مل گیا تو آپ کیا کرے، وہ کمپنی میں سب اپنے جان پہچان کے لوگوں کو لا کے بھر دے رہے، انہیں قابل ہے نہیں رہے، صاحب اچھا آدمی ہے بولے لا کے ڈال دے، پوسٹوں پہ بٹھا دے رہے. تو یہ بھی کیا ہے، امانت کے خلاف ہے. امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کی لائق جگہ پر رکھا جائے، مناسب جگہ پر رکھا جائے، کوئی عہدہ اور منصب انہی کے حوالے کیا جائے جو اس کا مستحق ہو اور کسی ذمہ داری کو سنبھالنے کا اہل ہو اور باقاعدگی سے وہ کام کر سکتا ہو، اس کے اندر اس کی صلاحیت ہو، اسی کو اس جگہ پہ بٹھانا، یہ بھی کیا ہے، امانت ہے. گورنریاں، ملکی اور قومی جماعتی ذمہ داریاں، یہ سب امانتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. اس کے ثبوت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، دلائل ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یہ حضرت ابو ذر ہے حضور کے بہت قریبی صحابی، رات دن ساتھ رہنے والے اور بہت علم والے، بہت نیک، بہت متقی صحابی تھے ابو ذر. کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا آپ مجھے گورنر نہیں بنائیں گے، حضور اتنے قریب تھے نا، حضور بولے اتنے لوگوں کو آپ گورنر بنا کے بھیج رہے الگ الگ ایریا کا گورنر، تو مجھے گورنر نہیں بناتے، اللہ کے نبی بہت قریب رہے تھے پوچھے، سب کو بھیج رہے ادھر ادھر دور دور کے لوگوں کو، میں تو ساتھ رہتا ہوں ہمیشہ، مجھے گورنر نہیں بناتے فلاں ملک کسی اس کا ذمہ دار. راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ سے میرے کندھے کو تھپ تھپایا، یہ سن کے حضور پیٹ پہ ذرا مارے، پھر فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو بولے. اور یہ ذمہ داری امانت ہے، گورنر بننا بولے تو آدمی ہے ٹوٹ جا بدل نہ، پورے آفیسروں پہ کنٹرول کرنا، پولیس والوں پہ کنٹرول کرنا، کلیکٹر بننا ہو تو آسان ہے کیا، طبیعت میں ول پاور مضبوط رہنا، انتظامی صلاحیت رہنا، ڈانٹنے کے وقت ڈانٹنے آنا، سب کچھ لے کے چلنے آنا، ایڈمنسٹریشن لے کے چلنا پڑتا. تو بولے کہ تم کمزور ہو ابو ذر، تم نیک ہے، متقی ہے، سب ہے، مگر یہ تمہارے لوگوں کو لے کے چلنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں، اس کو کیسا بولے تم کمزور ہو. اور یہ جو امانت ہے، اس طرح کی نوکریاں ہیں نا، یہ ایک امانت ہے یہ، اور قیامت کے دن ذلت کا سبب ہے، کام لینا اور کام نہیں کرنا، ذلیل ہو جاتے قیامت کے دن اس طرح عہدے لینے سے. البتہ وہ لوگ بچ سکیں گے جنہوں نے اس ذمہ داری کو اس کے حقوق کے ساتھ قبول کیا. آفیسر بھی بن رہے تو آفیسر کے پورے کام کرنے کا عہد کر رہے، پھر لے رہے تو ایسی ذمہ داری لینا اچھی چیز، لے سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ذمہ داری آتی ہے انہیں پورا کرے آدمی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کی مضبوط جو کتاب ہے. تو اپنے اتنے قریبی ساتھی ہے، علم والے، تقوی والے، لیکن حضور نہیں بھیجے. نیک ہونا الگ ہے، آفس سنبھالنا الگ ہے. یہ امر واقعہ ہے کہ علمی صلاحیت نفس کی بہتری کا لازمہ نہیں ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک آدمی خوش اخلاق ہو، اچھے ایمان والا ہو، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوں جو کچھ خاص ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے صلاحی چاہیے. اب دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، تقویٰ والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، حق گو بھی تھے، سچائی بھی تھے، سچے بھی تھے. لیکن جب ان کو جیل سے نکالا گیا، بادشاہ ان کا معتقد تھا، تو بادشاہ کو بولے کہ قحط آنے والا تھا، سات سال قحط آنے والا تھا مصر پہ، اب وہ قحط کا انتظام کرنا ہے. اتنے بڑے ملک کو قحط سے بچانا، قحط آنے سے پہلے پورا غلہ اسٹور کرنا، اس کے واسطے گوڈاؤنس بنانا، اس کے واسطے آفیسرس مقرر کرنا، وہ گوڈاؤنس کتنے گہرائی کتنی رہنا، چوڑائی کتنی رہنا، کیا انتظام رہنا، کتنی فصل آ سکتی، سات سال تک ملک میں کتنی، سات سال تک فصل کو پہلے جمع کرنا ہے، اس کے بعد پھر سات سال تک قحط چلنے والا ہے، تو کتنی بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. تو کیا کہ خود سے آگے بڑھ کے بولیے، مجھے بنا دیجیے وزیر خزانہ، وہ مالیات کا وزیر مجھے بنا دو، وزیر فائنانس، اس لیے کہ میرے اندر اس کی اہلیت ہے. تو اس وقت کیا بولے، اجعلنی علی خزائن الارض، اے زمین کے خزانوں پر مجھے وزیر بنا دو، آپ ذمہ دار بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم، بولے میں کیا ہوں، میں جو ہے حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، یعنی میرے اندر ایک کیپیسٹی ہے. انہوں بچپن سے جو زلیخا کے پاس تھے، جس کے پاس پل کے بڑے ہوئے تھے، وہاں اس کی پوری جاگیر کو سنبھالتے تھے، زراعت کے پورے سسٹم کو سنبھالے ہوئے تھے، دیکھے ہوئے تھے انہوں شروع سے کس طرح سے جاگیروں کو سنبھالنا، انتظام کیسا کرنا، وہ ان کو تجربہ تھا اس کا. تو مجھے وزیر بناؤ بولتے وقت یہ نہیں بول رہے، میں بہت متقی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا میں لاڈلا ہوں، اس واسطے مجھے بناؤ نہیں بول رہے. کیا بول رہے، مجھے اس کا تجربہ ہے، کھیتی باڑی کا، یہ سب چیزوں کا تجربہ ہے، علیم ہوں میں، اس لائن کا علم ہے مجھے، سب چیزوں کی باریک چیزوں کو میں جانتا ہوں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک ہونا الگ ہے اور کسی کام کے لیے قابل ہونا الگ ہے. جس کام کے قابل ہے آدمی، وہی کام ہاتھ میں لینا، اور ویسے آدمی کو کام ہاتھ میں دینا. امانت کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کی ذمہ داریاں اور عہدے ایسے افراد کے حوالے کریں جو انہیں صحیح طور پہ چلا سکیں. رشوت لے کر نہیں تو رشتے داری کو دیکھ کے، ماموں کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، سالہ ہے، سالے کا دوست ہے، بول کے سب ذمہ داریاں بڑھتے جا رہے، یا کسی اور وجہ سے اس اصول سے ہم ہٹ گئے اور ہم نے نااہل لوگوں کو کام کے لیے منتخب کر دیا، تو چونکہ ہم نے ایک باصلاحیت آدمی کو نظر انداز کر دیا اور ایک بیکار کے آدمی کو ذمہ دار بنا دیا، تو یہ کھلی ہوئی خیانت ہے. قابل آدمی کو نہیں دے کے دوسروں کو دینا خیانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس کے بعد، جس نے محض رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو کام دیا، کسی کو نوکری دی، حالانکہ لوگوں کے درمیان ایسا فرد موجود تھا جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب تھا، وہ کام کے لیے دوسرا آدمی قابل موجود تھا، تم اس کو نہیں دی، دوسروں کو دیے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. غلط آدمی کو پوسٹ دینا، ذمہ داری دینا، اللہ کے ساتھ خیانت، رسول کے ساتھ خیانت، اور پورے مسلمانوں کے ساتھ، پوری پبلک کے ساتھ خیانت ہے. یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے شام کی طرف بھیجا، یہ یزید بن سفیان بہت دن تک شام کے گورنر رہے ہیں، شام کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، تو پہلی مرتبہ ان کو حضرت ابوبکر بھیجے گورنر بنا کے، تو جب مجھے شام کی طرف بھیجا تو وصیت کی، تاکید کی، اے یزید، تمہاری بہت سی رشتہ داریاں ہیں، تمہارا خاندان جو ہے بہت پھیلا ہوا خاندان ہے تمہارا، بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ امارت سونپنے میں تم ان سے متاثر ہو جاؤ. آفیسرز بناتے ہیں لوگوں کو، الگ الگ نوکریوں پہ سیٹ کرتے ہوئے، کہیں اپنے رشتہ داریوں سے کہیں متاثر نہ ہو جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے. مجھے تمہارے بارے میں اس وقت بہت ڈر ہو رہا ہے، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا, بس رشتہ داری کی وجہ سے اس نے کسی کو کام دیا, تو اللہ کی اس پر لعنت ہے, اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی, اس کا کوئی انصاف بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. دوسرے انصاف دوسرے سب کاموں میں انصاف ہے, مگر رشتہ دار کو لا کے بٹھا دیے نوکری پہ یا عہدے پہ, تو اس کی کوئی انصاف بھی قبول نہیں ہے, دوسرے نیکیاں قبول نہیں ہیں, یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنی بڑی بات بولے اللہ کے حاکم کی روایت ہے, صحیح روایتیں رہتی ہیں. اتنا بڑا جرم ہے اپنے لوگوں کو, دوستوں کو. ہم لوگوں کا ایسی عادت ہے, اپنا آدمی ہو تو بس چٹھی لکھو, لکھ دیتے صاحب ان کو نوکری دے دو, صاحب ان کی جو ہے کر دو. آدمی اہل ہے تو ہی, چاہے اپنا بیٹا کیوں نہ ہو, اپنا دوست کیوں نہ ہو, نا اہل کو آگے بڑھانا, ذمہ داری دینا, یہ جہنم میں جانا ہے. دوسرے نیکیاں رد ہو جاتے بول رہے, سمجھے ہم لوگ دین کو, سمجھے آج سمجھے میں دین کو, ایسی غلطیاں کتنے دیندار نہیں کر رہے. وہ امت جس کے اندر سے امانت کی صفت اٹھ جاتی ہے, ذمہ داری کا احساس اٹھ جاتا ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ذمہ داریاں اور عہدے اور منصب سفارشوں پہ کھیل تماشے بن جاتے ہیں. سفارشیں کرنا, نوکریاں دلانا, سفارشیں کرنا, پوسٹنگ ادھر سے ادھر ادھر سے, کیا کیا کرتے رہتے, سفارش ہر جگہ, سفارش ہر جگہ, سفارش پوا لگانا بولتے یو پی میں, پو ویسے کام چلاتے رہتے. تو ایسی قوم ایسی ہو جاتی سفارشوں پہ, نہ اہل لوگوں کو پورا آگے بڑھا دیتے, اہل لوگ پیچھے ہو جاتے, پوری قوم ذلیل ہو جاتی, فیل ہو جاتی پوری قوم. باصلاحیت افراد کی قیمت ختم ہو جاتی ہے اس سماج میں. تو اس میں صلاحیت والے بھی ہوتے ہیں, بیکار ہے صلاحیت کا رج, بیکار ہے صلاحیت پیدا کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, سب سفارشوں سے ملتا, بلکہ وہ لوگوں میں صلاحیت پیدا کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا, خالی چپلوسی کا جذبہ آتا, ارے کام پورا ایسی تو سفارشوں سے چلتا, بول کے سب سفارش والے ہو جاتے, قابل لوگ ختم ہو جاتے اس قوم کے اندر, ان کی جگہ بے صلاحیت اور کمتر رفتار رکھے جاتے ہیں. سنت نے یعنی حدیث نے صاف کہا ہے کہ یہ فساد میں شامل ہے, یہ فساد ہے, بگاڑ ہے, آخری زمانے میں ظاہر ہوگا. حدیث شریف بخاری شریف کے حدیث ہے, ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس نے آپ سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو. نالائق لوگوں کو پوسٹاں ملنا شروع ہو گئے, جگہ دینا شروع کر دیے, سفارشوں پہ کام چلنے لگا, تو سمجھو قیامت قریب ہے. اس نے دوبارہ پوچھا امانتوں کی بربادی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جب ذمہ داریاں نااہل افراد کو سونپی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. ٹائم کتنی دیر ہونا تھا جنا, ہم لوگ چلتے جا رہی گاڑی, کتنے بجے بیٹھے تھے ہم لوگ؟ ساڑھے دس, ساڑھے دس کے بعد ہی بیٹھے, پونے گیارہ تو نہیں, ساڑھے دس کے اندر. چلو, فرض کی ادائیگی بھی امانت ہے, اور تھوڑی دیر پڑے گی ان شاء اللہ. یہ سب چیزیں اس لیے بول رہے کہ بھائی آج کل دینداروں میں یہ سب چیزیں, اور امت اس کو دین نہیں سمجھ رہی, جس کی وجہ سے پوری امت کو ذلیل کر دی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر. اور یہ سب چیزیں ہم سنبھالے بغیر کبھی صرف اعتکاف کر کے اللہ کے مقبول نہیں بن سکتے, سب پورے پکے رکھ لے گئے زندگی میں, بڑے بڑے سوراخ رکھ لے گئے, آگے دوست بن کے آگے بڑھ گیا. ہاں یہ تو دوستوں کے, اللہ کے دوستوں کی عبادت ہے آگے اعتکاف کرنا. اتنے بڑے بڑے مجرم اللہ کے دوست بن سکتے؟ امانت کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے بحسن خوبی انجام دینے کی اس میں لگن ہو, اور اسے عمدہ طریقے سے نبھانے کے لیے وہ اپنی پوری قوت کو کھپا دے, بلا شبہ یہ امانت ہے. اسلام اسے عزت اور وقار کا سبب سمجھتا ہے کہ آدمی اپنے کام میں مخلص ہو, جو کام کر رہا توجہ سے کرنا, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا چھوڑ دینا. ان کے ان کے بولنے پہ ابا بول رہے امی بول رہے کیا کرنا کچھ بھی سمجھ میں, کام کر رہے آدھے دل سے کر رہے تو کیا ہوتا, اس میں کئی لوگوں کو ہمارے سے تکلیف پہنچتے رہتے, آدھے دل سے کام کرنے سے لوگوں کو نقصان ہوتے رہتے. کام کرو پوری قوت سے کرو, مخلص رہنا اپنے کام کے بارے میں, اسے بہتر طور سے انجام دینے کی فکر ہو, لوگوں کے جو حقوق اس کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کی حفاظت میں اس کی آنکھیں کھلی ہوں, اس لیے کہ جو بھی ذمہ داری آدمی کو دی جاتی ہے وہ نہایت معمولی ہو, اگر اس کی ادائیگی میں سستی غفلت کا ثبوت دیا جائے تو پوری اجتماعی زندگی کے اوپر اس پہ اثرات پڑتے ہیں. چھوٹی ذمہ داری بھی صحیح ادا نہیں کرے تو پوری قوم پہ اثرات پڑتے ہیں, پوری سوسائٹی پہ برے اثرات پڑتے ہیں, اور پوری امت کے وجود کے لیے فساد کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. ان فرائض کی ادائیگی میں خیانت کرنے سے سوسائٹی میں قسم قسم کی بیماریاں اور خرابیاں پھوٹ پڑتی ہیں. یہ دین کو تمام مسلمانوں کے لیے اور پورے ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے چیز, اور اس کا گناہ اور اس کی سزا, اس کی برائی مختلف شکلوں میں رونما ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جب اللہ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا, ماں کا سینہ, جو لوگ ذمہ داریاں پورا نہیں کرتے نا, باتوں سے ڈرکھاتے رہتے, کام کرتے نہیں, باتوں سے بہانوں سے باتوں کو چلاتے رہتے, تو دھوکا ہے نا ایک طرح سے, جو کام دیے وہ نہیں کر کے ادھر آئیں بائیں شائیں بکتے رہنا, کیا دھوکا دینا ہے لوگوں. قیامت کی جب اللہ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا. بس کہا جائے گا کہ یہ دھوکے بازوں کا گروپ ہے, بولے دھوکا دیتے تھے لوگ, کام کرتے نہیں تھے صحیح, اور یہ وہ کچھ تو بہانے بناتے تھے. تو ان کا ایک الگ جھنڈا دھوکے بازوں کا, دیکھتے ارے دھوکے بازاں جا رہے, بول کے سب لوگ دیکھیں گے ارے دھوکے بازوں کا گروپ جا رہا ہے. دوسری روایت میں ہے, اور ذلیل کرنے کے واسطے ہر دھوکے باز کی سورین کے پاس پرچم ہوگا. ہمارے پاس آندھرا پردیش میں کیا ہے, تلنگانہ وغیرہ میں محرم میں شیرا نکلتے, دسویں محرم کے آس پاس شیر بن کے نکلتے, شیر کا اوپر جو ہے کور لگا کے, اب شیر کی دم کی جگہ پہ پیچھے اس کو کیا ہے ایک جھنڈا باندھے, بڑی لکڑی رہتی جھنڈا رہتا, ہاں تو وہی حالت ہوں گی. بولے قیامت میں جتنے لوگ بھی دھوکہ دینے والے تھے, کام صحیح نہیں کر کے باتیں بنانا لوگوں کو, ان کو کیا کریں گے, سب کے پیٹ کے پیچھے پیچھے دبر کے پاس, پیچھے کے جو سیٹس ہے نا اس کے پیچھے جھنڈا لگا دیں گے, جا رہا شیر محرم کا شیر دھوکے باز. ہر دھوکے باز کے سورین کے پاس پرچم ہوگا جسے وہ اپنے دھوکے کے تناسب سے بلند رہے گا, جتنا بڑا دھوکے دار رہیں گا اتنا جھنڈا بڑا رہیں گا, جا رہا دھوکے باز. سن لو, اس امیر سے بڑھ کر دھوکہ باز اور کوئی نہیں جو عوام سے دھوکہ بازی کرے. جو بھی امیر کا مطلب کوئی بھی عہدے والا, بڑے عہدے والا حاکم, جتنا پبلک لائف کسی کی ہے اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. عہدے کا غلط فائدہ اٹھانا امانت کے خلاف ہے. عہدے کا امانت کا تقاضا ہے کہ آدمی جس منصب پر مقرر کیا گیا ہے اسے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا رشتہ داروں کے فائدے کے لیے استعمال نہ کرے. اس آدمی کے لیے پبلک کے پیسے سے پیٹ بھرنا جرم ہے. بیٹھے کیسا بھی خزانے پہ ٹریزری آفس میں بیٹھ کے راز ڈالے رہے, جیب گرم کرتے جا رہے اپنے. یہ بات عام ہے کہ حکومتیں اور کمپنیاں اپنے ملازموں کو متعین تنخواہیں دیتی ہیں. دیکھتے آج کل کے وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں آج کل کا خرچہ کتنا ہے, وہ خرچے کے حساب سے لوگ تنخواہ بھی بڑھاتے رہتے, جب ملازم رکھے تو کتنی خرچہ ہے وہ حساب سے تنخواہ دیتے رہتے. پھر اس پر مزید کمائی کے راستے نکالنا, ذلت اور رسوائی اور چچورے پن کے سوا کچھ نہیں. بھائی ڈیوٹی کی تنخواہ مل رہی ہے, پھر وہاں سیٹ پہ بیٹھ کے دوسرے اوپر کی آمدنی کے چکر کیا ہے, رستے نکال رہا ہے ادھر سے ادھر سے, وہ اسکیم میں سے یہ اسکیم میں سے. بھائی تیری ضرورت کا پہلے ہی سوچ کے حساب لگا کے تیری تنخواہ رکھی گئی, پھر کیوں فائدہ اٹھا رہا ادھر ادھر, اس میں سے اس میں سے تھوڑے تھوڑے کیوں مار رہا. ہم نے جس حضور کی حدیث ہے, ہم نے جس کسی کو کوئی خدمت سونپی تو اس کی ضروریات کی فراہمی بھی ہماری ذمہ داری ہو گیا. حضور حاکم بھی تھے نا, بادشاہ تھے, تو بولتے ہم جس کو آفیسر بناتے ہیں, ہم جس کو نوکری دیتے ہیں, تو اس کی ضرورت کو کتنی تنخواہ ہونا وہ ہم دیکھ کے دیتے ہیں. اس سے زیادہ اگر وہ لیتا ہے تو وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا, وہ کام میں سے نکالے رہا پیسے انہیں, تو بولے کہ یہ خائن ہے, خیانت ہے. ابو داؤد شریف کی روایت. خیانت اس لیے ہے کہ اس نے پبلک کا وہ مال اپنے لیے استعمال کیا جسے کمزوروں اور محتاجوں میں خرچ کرنا تھا, اور بڑے بڑے مقاصد اس کے واسطے تھے, اپنی اسکیمیں تھی گورنمنٹ کی اس کے واسطے تھا, تو کیوں لے رہا, قرآن شریف کیا آیت ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن راہ حاضر ہوگا، آئے گا تو ساتھ میں پورے خیام اس کے خیانت پوری نظر آتے رہیں گے، وہ لے کے آئے گا ساتھ میں، جو چیز چرایا تھا وہ سب ساتھ میں لے کے آئے گا، کتنے چیزیں ڈال لیا تھا نا سب اس کے ساتھ آئیں گے، لاری میں ڈال کے دیکھو سب زندگی بھر سب چرایا، نوکری میں رہ کے اتنی چیزیں فائدہ اٹھایا سب اس کے ساتھ آئیں گے، لوگ دیکھنے آ رہے اس کے ساتھ اتنا کہیں سامان آ رہا ہو تو سب دھوکے سے ڈال لیا سو پورا پبلک کے سامنے اللہ ذلیل کریں گے، کیا کیا جو ہے مار لیا تھا سب کے ساتھ قیامت میں لایا جائیں گا، اومن یغل یاتی بما قل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو جو کرتوت کیا ہے، پورا پورا بدلہ جائے گا، وہم لا یظلمون برابر ظلم نہیں ہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل کو جب خدمت سونپی جائے، عامل بولے تو ورکر کو بولتے جو بھی نوکری، کسی کو آفیسر بنائے کسی کو کچھ کام دیے تو عامل بولتے اس کو عربی میں، گورنمنٹ جس کو پوسٹ پہ رکھتی کام کرنے والا، عامل کو جب خدمت سونپی جائے نوکری دی جائے تو وہ اپنا حق وصول کرے، جتنی تنخواہ ہے وہ لینا، فری میں کرنے کی ضرورت نہیں، تنخواہ لے لو، اور دوسرے کے حقوق ادا کرے، ایسا ہے انہیں کہ نوکری تنخواہ برابر لے رہا اور جس کا جو حق ہے پورا دے رہا، تو اس کی حیثیت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی ہوتی ہے جب تک کہ وہ گھر نہ لوٹے، ہم لوگوں کے سامنے کیا ہے دین بولے تو ہمارے کو خالی نمازیں پڑھنا اجتماعات میں شرکت کرنا یہی معلوم دین، بولے اپنی نوکری صحیح کر رہا ہے تو مجاہد ہے، بول رہے حضور تنخواہ برابر لے کے برابر ڈیوٹی کا انجام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، جب تک گھر سے نکل کے آفس کو جا کے آنے تک جنگ میں ہے، جہاد کا ثواب ہے اس کو بول رہے، اسلام میں کتنی اہمیت ہے سمجھ میں آ رہا، اللہ کے راہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر کو نہ لوٹے، ڈیوٹی کر کے نہیں آ رہا انہیں جہاد کر کے آ رہا، اسلام نے اپنے عہدے کا استحصال کرنے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہے اور غلط کمائی کے راستے بند کرنے میں بڑی شدت برتی ہے اسلام میں، عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم نے جس کو کوئی عہدہ دیا کوئی نوکری دی اور اس نے ایک سوئی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز چھپا لی تو یہ خیانت کا مال ہوگا جسے قیامت کے دن وہ لے کے آئے گا، اتنے میں کالی رنگت کے ایک انصاری اٹھے، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، راوی بول رہے میں کو سین یاد آ رہا، حضور یہ بولتے ہی ایک کالے رنگ کے صحابی انصاری وہ اٹھے، وہ سین مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بولے کہ اللہ کے رسول میری گورنری آپ واپس لے لیجئے، آپ مجھے وہ آفیسر بنائے گورنر بنائے وہ واپس میری نوکری واپس لے لیجئے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا میں نے ابھی آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، نوکری کیسا کرنا وہ سنا میرے سے نہیں ہوتا، ذمہ داری کا کام ہے واپس، آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ جس کو ہم عامل بنائیں وہ کم و بیش زیادہ کم جو کچھ سب ہمارے سامنے رکھ دے، جو کچھ دیا جائے گا لے، جو کچھ دیا جائے لے لے، جس سے روکا جائے باز آ جائے، اب بھی بول رہا ہوں حضور، حضور بولے گا میں اب بھی یہی بول رہا ہوں، جو صحیح ڈیوٹی کرنا ہے وہی کرو، ڈیوٹی اگر تم کو دی جا رہی ہے تو جو تمہاری تنخواہ ہے جو ہم جو چیزیں دینا طے کیے وہی لینا، تم اس سے ہٹ کے ایک ایک پائی کا حساب ہم کو دینا، چل جاتا بول کے ادھر ادھر نہیں کرنا، یہ مسلم شریف کی روایت، کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیل ارض کے ایک آدمی کو جس کو ابن البتیا لپتیا لکھنے میں کچھ ہے کہا جاتا تھا، ایک قبیلے بنی اسد کے ایک آدمی کو صدقے کی وصولی کے لیے عامل بنا کے بھیجا، زکات وغیرہ وصول کرنے کے واسطے گورنمنٹ کی طرف سے ملازم بنا کے بھیجے، جب وہ صدقے کا مال لے کے آیا زکاتیں وصول کر کے آیا تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کا مال ہے، جا کے پورے زکات وغیرہ ٹیکسس گورنمنٹ کے سمجھو، یہ تو دینی چیز ہے، لے کے آ کے بہت سارا سیدھے لے کے لا کے کیا بولا, یہ تو لوگ جو دیے نا زکات وہ مال ہے بول کر رکھا, اور پھر تھوڑا اور مال لے کے یہ مجھے لوگ ہدیہ دیے بول کے رکھا. میں جب گیا نوکری پہ یہاں گئے تو لوگ میرے کو جو ہے گفٹ وغیرہ دیے سو ہے بول کے, یہ اصل ٹیکس ہے یا ایک صدقات ہے, یہ جو ہے لوگ میرے کو ہدیہ دیے. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سن کے کھڑے ہوئے اور تقریر کیے کھڑے ہو کے, کیوں تو اور بھی وہاں پر نوکری والے سب تھے ہوں گے, تو کھڑے ہو کے تقریر کیے, اما بعد میں تم میں سے ایک آدمی کو ان معاملات کا عامل بناتا ہوں, گورنمنٹ کے کاموں کے واسطے مقرر کرتا ہوں, جن کا اللہ نے مجھے ذمہ دار ٹھہرایا. تو وہ واپس آ کر کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے. اگر وہ سچ کہتا ہے ٹھیک ہے لوگ تم کو ہدیہ دیے ہیں گفٹ دیے ہیں, تو کیوں نہیں اپنے اما بابا کے گھر میں بیٹھا رہتا, اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا, پھر دیکھو کتنے ہدیے کا مال اس کو آتا تھا. وہ پوسٹ پہ بیٹھنے کے واسطے تم لوگوں کے کام کر رہے, وہ گورنمنٹ کے آدمی ہے بول کے کر رہے, تو انہیں لا کے خوشی میں گتے دارا وغیرہ لا کے دے رہے تمہارے کو. تم کو اگر نوکری پہ نہیں رہتے گھر میں بیٹھتے تو لا کے دیتا تھا کوئی, اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا پھر دیکھتا کہ اس کے پاس ہدیے کا مال کہاں سے آتا ہے. بخدا تم میں سے کوئی شخص اگر ایک معمولی چیز بھی بغیر حق کے وصول کرے گا تو قیامت کے دن اسے اللہ کے حضور میں لے کے آنا پڑے گا. میں تم میں سے کسی کو یہ نہ دیکھوں کہ اس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اپنے سر پر اونٹ لادے ہوئے آیا ہے, کوئی بکری اٹھا کے آ رہا, کوئی گائے اٹھا کے آ رہا, وہ ڈکار رہی ہے, اور اگر تم جا کے پوسٹوں پہ جا کے وہ زکات جو وصول کرتے تھے نا بکریاں والوں سے بکری لے لیتے تھے, گائے والوں سے گائے لیتے تھے, جو لائن کا مال ہے وہ لیتے تھے. تو حضور بول رہے ہم گورنمنٹ تم کو نوکری لگا رہی, تم جا کے بکریاں وغیرہ وصول کر رہے, وہ انہیں کیا کر رہا ساتھ میں تم کو بھی ایک بکری تحفے میں دے دے رہا, اس کو تم لے لیے تو کیا ہوگا قیامت میں وہ بکری تمہارے اوپر بیٹھ کے میاں میاں کرتے رہیں گی, سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. لوگ تم کو گائے تحفے میں دیے تم لے لیے تو وہ گائے تمہارے ساتھ ہاں با کرتے رہیں گے, ذلیل کریں گے آواز سے, آواز کر کر کے بتائیں گے یہ جو ہے نوکری کا غلط استعمال کیا. ہدیے کہے کو دیتے لوگ فری میں دیتے, اصل ڈیوٹی میں ان کا خیال کرنا بول کے ہدیے دیتے, ذرا ان کو لوز چھوڑنا بول کے ہدیے دیتے, ہدیے دینے کا خالی مطلب رہتا کیا, اس لیے ہدیے نہیں لینا. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, نے جوش کیا میں بولتے ہوئے دونوں اتنا ہاتھ اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی, اتنا جوش میں حضور بول رہے تھے. پھر فرمایا اے اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی, اے اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی. بس انشاءاللہ اور باقی چیزیں پڑھیں گے, تو یہ سب چیزیں سمجھنا ضروری ہے نہیں میرے دوستو. ہاں خالی نماز کی سنتیں یاد ہے, فرائض یاد ہے, وضو کی سنتیں یاد ہے, سمجھے ہو, بڑا سمجھ گئے دین, اور ہٹ رہے نا ہم جا کے پڑھتے نا سنتیں, وہ سنتیں بھی سمجھنا, یہ بھی سنتیں سمجھنا, یہ بھی فرائض سمجھنا. ہاں انشاءاللہ دین کی یہ سمجھ کو لوگوں میں بولتے بھی رہنا, ہاں یہ سب چیزیں نہیں رہنے سے امت دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتی, کمزور ہو جاتی, آخرت میں تو جہنم ہے. دین پوری زندگی کو سنوارنے کا نام ہے, دین ایک دو چار چیزیں کرنے کا نام نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے. اب جو ہے